محترم دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دنیا میں بسنے والا کوئی شخص انکار نہیں کرتا. آپ کو ایسے بے شمار افراد ملیں گے جو قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، ایسے بے شمار افراد ملیں گے جو آخرت کو نہیں مانتے، جو حساب کو نہیں مانتے، جو جنت جہنم کے وجود کو نہیں مانتے. ایسے آپ کو سینکڑوں افراد ملیں گے جو فرشتوں کے وجود کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے نبیوں کو نہیں مانتے، جو سرے سے مذہب ہی کے قائل نہیں ہے. ایسے درجنوں افراد ملیں گے جو اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے برگزیدہ جو شخصیت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی نبوت کا انکار کر دیں گے. بلکہ دنیا میں ایسے بے شمار سینکڑوں افراد ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں. تو انسانوں میں نبیوں کے بارے میں بھی اختلاف، آخرت کی زندگی کے معاملے میں بھی اختلاف، قبر میں سوال ہوگا یا نہیں اور قبر کی کوئی زندگی ہے یا نہیں، برزخ کوئی چیز ہے یا نہیں، اس میں بھی اختلاف، اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف. کچھ اللہ کو ماننے والے ہیں، کچھ اللہ کا سرے سے انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. کچھ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور مشرکین کی تعداد بھی کچھ کم نہیں. دنیا میں ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی ٹاپک نہیں ہے کہ جس میں انسانوں کا اختلاف نہ ہو. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک انسانوں میں سے کسی کا اختلاف نہیں رہا، اور آج سے لے کر انشاءاللہ قیامت تک دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آئے گا جو موت کا انکار کرے گا. مسلمان بھی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، مؤمن بھی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، کافر بھی موت کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے. زاہد بھی تسلیم کرتا ہے، صالح بھی تسلیم کرتا ہے، برگزیدہ بندے بھی تسلیم کرتے ہیں اللہ تعالی کے، اور فساق اور فجار بھی تسلیم کرتے ہیں. دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کا قائل نہ ہو. ہر شخص اس بات پر متفق نظر آتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت. اور ہر شخص اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ جانے ہی کے لیے آتا ہے، یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آتا. انک میتم و انہم میتون. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بھی موت طاری ہونے والی ہے، اور آپ کے یہ جو دشمن ہیں ان پر بھی موت طاری ہونے والی ہے. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون. کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے آپس میں مل بیٹھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ مشورے کیے، ان کی عادت تھی مشورے کرتے رہتے تھے، اور چونکہ حسد میں مبتلا تھے اس لیے ان کو تکلیف بہت ہوتی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ترقی کو دیکھ کر، تو اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے آپس میں ایک دن کہنے لگے کہ جب تک محمد ہے اس وقت تک اس مشن کی ترقی ہوتی رہے گی، محمد نہیں ہوگا تو مشن بھی بند ہو جائے گا. اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لیے یہ بات انہوں نے کہی کہ بھئی محمد ہمیشہ کے لیے تھوڑا ہی رہنے والا ہے، مر جائے گا ختم ہو جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک جب یہ بات پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا، اور صدمہ یہ ہوا کہ میں رات دن ایک کر کے، خون اور پسینے کو ایک کر کے، ان میرے دشمنوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی ابدی سعادتیں انہیں حاصل ہو جائے اس کی کوششیں کر رہا ہوں، اور یہ میری موت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائے گا، مشن بھی ختم ہو جائے گا، کب تک جیے گا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال. موت تو ایک اٹل حقیقت ہے، مرے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فکر تو انہیں اندر سے بہت تھی لیکن اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا کہ جن کے لیے میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتا ہوں، اور جن کے لیے صبح سے شام میں تگو دو کرتا ہوں، اور میری قلبی کیفیت یہ ہے کہ میرے اپنے بھی میرے پرائے بھی کوئی بھی انسان ایسا نہ رہے جو جنت میں نہ جائے، تو جن کے لیے میں اتنی ساری کوششیں کر رہا ہوں اب یہ میری موت کا انتظار کر رہے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ محمد مر جائے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا ہے. آدم بھی آئے چلے گئے، ابراہیم بھی آئے چلے گئے، موسیٰ بھی آئے چلے گئے، داؤد بھی آئے چلے گئے، سلیمان بھی آئے چلے گئے، جو بھی اس دنیا میں آیا وہ چلا گیا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے جتنے انسان اس دنیا میں آئے، اس روئے زمین پر آئے، ان میں سے کسی کے لیے ہمیشہ جینا ہم نے مقرر نہیں کیا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی زندہ ہے، آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، اور نزول کے بعد عام انسانوں کی طرح یہاں زندگی گزاریں گے، مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، اور حق جل مجدہ ان کی برکت سے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے گا، مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرمائے گا، اور پورے عالم میں اسلام کی اشاعت ہوگی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، وہاں آپ کا انتقال ہوگا، اور روضہ اقدس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے گا. تو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ہیں ان میں سے کسی بھی انسان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا، بلکہ جو بھی آیا ہے وہ مرنے ہی کے لیے آیا ہے. تو افئم مت فہم الخالدون، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ مر جائیں گے تو یہ زندہ رہیں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ کر پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے، آپ کا مشن ختم ہو جائے گا اور یہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اپنے مذہب کی لپیٹ میں لے لیں گے، یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. انک میت و انہم میتون، آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں اور یہ بھی انتقال کرنے والے ہیں. تو پوری دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے، جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے. اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے کہنے میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے بڑے راز پوشیدہ ہیں اس کے دے ہیں، لیکن ایک بات جس کا اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایک طریقہ جاری کروایا کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر اس کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ تمہاری نماز جنازہ کی اذان بھی ہو گئی ہے، اقامت بھی ہو گئی ہے، اب نماز جنازہ کے لیے بالکل تیار رہو، کسی وقت بھی روح نکل سکتی ہے اور روح نکلنے کے بعد تمہاری نماز جنازہ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ دیکھیے کہ نماز جنازہ سے پہلے اذان نہیں ہوتی اور نماز جنازہ سے پہلے اقامت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم سب کی اذان اور اقامت ہو چکی ہے۔ تو پوری دنیا میں بسنے والے رہنے والے تمام انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے، جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، اور ہر شخص اس بلیف میں ہمارے ساتھ متفق ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ لیکن اختلاف پھر آگے ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا نہیں، جو مؤمن ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا، تو ہمیں بھی دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیجا ہے بلکہ اللہ تعالی نے ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ہم دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد جب ہماری روح نکلے گی تو دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کیے ہوئے کا حساب لیا جائے گا، اس کیے ہوئے کا حساب۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں رہ کر تم نے ایک رائی کے دانے کے برابر اچھائی کی ہوگی، وہ بھی اللہ کے یہاں پیش کی جائے گی، اور دنیا میں رہ کر ایک رائی کے دانے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی، وہ بھی اللہ کے یہاں پیش کی جائے گی۔ نام اعمال اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور یہ کہا جائے گا کہ بھائی تیرا حساب آج کوئی اور کیوں لے، اپنا حساب خود کر لے، اور یہ اپنی بایوگرافی کو پڑھنا شروع کر دے۔ اب وہ بالغ ہوا تھا اس وقت سے لے کر آخری سانس تک کی ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالی اس کو میموری اور حافظی کی ایسی قوت عطا فرمائیں گے کہ پڑھتا چلا جائے گا اور اس کا ذہن منتقل ہوتا چلا جائے گا کہ ہاں یہ کام بھی میں نے کیا تھا اور یہ کام بھی میں نے کیا تھا اور یہ کام بھی میں نے کیا تھا اور یہ کام بھی میں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ کام بھی تو نے کیا اور یہ کام بھی تو نے کیا، یہ کام بھی تو نے کیا، تیری بک تیرے سامنے ہے، تو اب کوئی حساب لینے والا ہم کیوں مقرر کرے، تو خود اپنا حساب لے لے، اس لیے کہ تیری کتاب زندگی کو پڑھنے کے بعد تجھے خود اندازہ ہو جائے گا کہ تیرے نامے اعمال میں اچھے اعمال زیادہ ہیں یا برے اعمال زیادہ ہیں، خود تو فیصلہ کر لے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حق جل مجدہ نامے اعمال کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیں گے اور ہم نامے اعمال کو دیکھنا شروع کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ مان ہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب تو عجیب ہے، اس نے میری زندگی کی بڑی بڑی چیزیں تو لکھی ہی ہے لیکن میری زندگی کی بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں، بالکل انسگنیفیکنٹ چیزیں جن کی طرف میرا ذہن بھی نہیں جاتا تھا ان کو بھی ریکارڈ کر کے تیار کیا ہوا ہے، بالکل پورا ریکارڈ۔ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک انسان کی ہر نقل و حرکت اس میں لکھی ہوئی ہوگی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ نے ہر ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ان کا دوسرا کوئی کام نہیں، نہ وہ سوتے ہیں نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں نہ انہیں بیت الخلا کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی کوئی حاجت نہیں، بس وہ ہماتن متوجہ رہتے ہیں کہ اللہ کا یہ بندہ کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے، جو وہ کرتا ہے اسے بھی وہ لکھ لیتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اسے بھی وہ لکھ لیتے ہیں، اچھی بات کہی وہ بھی لکھ لی، بری بات کہی وہ بھی لکھ لی، اچھا کام کیا وہ بھی لکھ لیا، برا کام کیا وہ بھی لکھ لیا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بس ایک بات نکلتی ہے اور فرشتہ فوراً اسے لکھ لیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، دنیا سے جانا تو ہے ہی، دنیا میں کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا، چھوٹے بڑے ہر ایک کو موت نے آ کر کے دبوچ لیا۔ وقت مقررہ پر اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم کا یا جب بھی کسی فرد واحد کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، بس بالکل وقت پر ملک الموت حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ کر کے پکڑ لے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم پختہ قلعوں میں بڑے بڑے قلعے، بڑے بڑے فورٹ بنا کر چاروں طرف سے پوری حفاظت کر کے داخل ہو جاؤ، وہاں بھی ملک الموت پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ملک الموت کو مقرر ہی کیا ہے ہماری روح قبض کرنے کے لیے۔ تو ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے جتنی قدرتوں کی ضرورت تھی وہ ساری قدرتیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ملک الموت کو عطا فرمائی ہے، اور ملک الموت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں مقرر فرمائی ہے، وقت بھی مقرر اور جگہ بھی مقرر، وقت بھی مقرر جگہ بھی مقرر۔ تو ملک الموت جب وقت آتا ہے تو مجھے اور آپ کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گھومتے پھرتے نہیں، ملک الموت کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ سلیم کا انتقال اتنے بجے اس جگہ پر ہوگا، تو ملک الموت جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور ملک الموت کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتنے بجے اس جگہ پر فلاں کا انتقال ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کو یہاں پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے اور ان کا ایک مصاحب ان کے وزیروں میں سے ایک ان کے پڑوس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ گیا، اور مجلس میں بیٹھنے کے بعد وہ گھر گھر کر اس دوسرے صاحب کو دیکھنے لگا، یہ ملک الموت جو ہے وہ دیکھنے لگے، لیکن اجنبی مسافر کی شکل میں آئے تھے تو دیکھنے لگے۔ تو بہت دیر تک جب یہ سلسلہ رہا تو اس وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں کہا کہ یہ صاحب جو آئے ہوئے ہیں ان سے مجھے بہت وحشت ہو رہی ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تو آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے بہت دور کہیں بھیج دیجئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے انہیں تخت پر بٹھایا، ہواؤں کو حکم دیا کہ انہیں فلاں جگہ پہنچا دو۔ اب کئی میلوں کا سفر کر لیا، کئی میلوں کا سفر کر لیا، تو سلیمان علیہ السلام سے حضرت ملک الموت نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پہچانا، کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہا بھائی تو ملک الموت، تو اس کی طرف کیوں بہت گر گر کے دیکھ رہا تھا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں اس کی طرف گر گر کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر شخص کی روح قبض کرنے کا ٹائم بھی مقرر کیا ہے اور ہر شخص کی روح قبض کرنے کے لیے جگہ بھی مقرر کی ہے، اور اس کی مجھے ابھی 5-10 منٹ میں روح قبض کرنی ہے، اور جس جگہ پر اس کی روح قبض کرنی ہے وہ یہاں سے اتنی دور ہے کہ یہ اونٹ پر چلا جائے، گھوڑے پر چلا جائے، کسی سواری پر چلا جائے، اس کے لیے پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ تو میں گھر گھر کر اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا نظام تو عجیب و غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے میری لسٹ پر جو وقت مقرر کیا ہے، جو جگہ مقرر کی ہے، اسی جگہ پر اسی وقت میں وہ بندہ پہنچ جاتا ہے اور میں روح قبض کر لیتا ہوں، اب میں 10 منٹ کے بعد اس جگہ پر پہنچوں گا تو یہ وہاں کیسے پہنچے گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی قدرت اب سمجھ میں آئی کہ اس نے مجھے دیکھ کر کے اپنے دل میں گھبراہٹ محسوس کی، اس نے آپ سے عرض کچھ کیا اور آپ نے اسے وہاں روانہ کر دیا، تو اب وہ میرا انتظار کر رہا ہے، میں وہاں جا کر کے اس کی روح قبض کرنے والا ہوں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، عام وبا پھیل جائے، پلیگ پھیل جائے، اور وہاں سے کوئی موت کے ڈر سے بھاگ جائے، تو موت اگر اس کو پکڑنے والی ہوتی ہے تو موت وہاں بھی چلی جائے گی، اور جس کے مقدر میں موت لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے وہ عام وبا اور پلیگ والی جگہ میں بھی چلا جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، بنو اسرائیل کے ایک بہت بڑی جماعت ہزاروں کی تعداد میں ایک ایسی جگہ سے جہاں وبا پھیل رہی تھی اور وبا عام ہو گئی تھی اپنی بستیوں کو چھوڑ کر کے نکل گئے،
اور بستیوں کو چھوڑ کر کے اس ارادے سے نکل گئے کہ اگر ہم یہاں رہے تو موت ہمیں پکڑ لے گی اور اگر ہم نکل جائیں گے تو موت سے ہم بچ جائیں گے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا کیا کہ جب یہ اپنی بستی سے نکل گئے تو انہیں چلنے دیا چلنے دیا چلنے دیا, اور جب وہ کسی سیفٹی کی جگہ میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم کیا کہ ان سب کی روح قبض کر لو. سب کی روحیں قبض کر لی اور انتقال کر گئی. بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں کسی کو کسی پر موت طاری کرنے کے لیے کسی ایکسیڈنٹ کا محتاج نہیں ہوں, کسی پر موت طاری کرنے کے لیے کسی بیماری کا محتاج نہیں ہوں, کسی پر موت طاری کرنے کے لیے کسی وبا یا تعاون کا محتاج نہیں ہوں. میں کسی پر موت طاری کرنا چاہتا ہوں, ارادہ کرتا ہوں اور موت طاری ہو جاتی ہے. یہ سارے جو بہانے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کا انتقال کینسر میں ہو گیا, فلاں صاحب کا انتقال ٹی بی میں ہو گیا, فلاں صاحب کا انتقال ہارٹ فیل کی وجہ سے ہوا, اور فلاں صاحب کا انتقال ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوا, یہ سارے بہانے تو اس لیے ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالی نے انسانوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری دی تھی تو انہوں نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ, آپ نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے میں تو بالکل تیار ہوں, آپ کا حکم ہے, لیکن بس ایک بات مجھے کھٹک رہی ہے, اس کا آپ میرے لیے کوئی علاج تجویز فرمائیے. میں تو آپ جو فرما رہے ہیں کرنے کے لیے تیار. بلکہ عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب بھی اس لیے ہوا تھا کہ انہوں نے بلا چونو چرا اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے حکم کو پورا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے ایک فرشتے کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ زمین پر اور زمین سے فلاں فلاں جگہ کی دو چار جگہوں کی مٹی لے آؤ تاکہ اس مٹی کے خمیر سے میں آدم کو پیدا کروں. تو جب وہ آئے اور اس مٹی کو اٹھانا چاہا تو زمین ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ آپ مجھے نہ لے جائیے, اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھ سے ایک ایسا انسان بنے جو دنیا میں آ کر کے فساد مچانے والا ہے. میں یہ نہیں چاہتی, آپ مجھے نہ لے جائیے, مجھے نہ لے, اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کیجئے, معروض کیجئے, میری طرف سے درخواست پیش کیجئے. اس نے بہت منت و سماجت کی تو یہ فرشتہ چلا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اس نے عرض و معروض کی کہ اے اللہ, آپ کا حکم بجا لانے کے لیے تو میں تیار ہوں, لیکن میں نے سوچا کہ زمین جو کچھ کہہ رہی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھی بات ہے, تم ہٹ جاؤ. دوسرے فرشتے کو بلایا, تیسرے کو بلایا, چوتھے کو بلایا, پانچویں کو بلایا, چھٹے کو بلایا, بالآخر باری آئی حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی. جب حضرت عزرائیل علیہ السلام کی باری آئی, زمین بہت چیخنے لگی, چلانے لگی, رونے لگی, منت سماجت کرنے لگی. حضرت عزرائیل نے کہا کہ تجھے رونا ہو تو رو, شکایت کرنا ہو تو شکایت کر, جو کچھ کرنا ہو کر, مجھے تو اللہ نے ایک حکم دے کر بھیجا ہے, بس اس حکم کو بجا لانے کے لیے میں تو آیا ہوں. اور زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی زمین لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس مٹی سے جس انسان کو میں بنانے والا ہوں, جب اس کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا وہ بھی اسی طرح منت و سماجت کرے گا جیسے یہ زمین کر رہی تھی. اور تجھ سے پہلے جتنے فرشتوں کو یہ کام سونپا وہ ڈھیلے پڑ گئے, اور ایک تو رہا کہ تو نے بالکل کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی. تو اب یہ ذمہ داری بھی تجھے ہی دے رہا ہوں کہ انسان کا جب مرنے کا وقت آئے گا تو روح تو ہی قبض کر کے لائے گا. تو عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو سعادت ہے آپ کے حکم کی تعمیل, لیکن مجھے کھٹک صرف اتنی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں میری نفرت پیدا ہو جائے گی. وہ جب بھی عزرائیل کا نام سنیں گے تو ان کے دلوں میں یہ آئے گا کہ عزرائیل تو وہ ہے جو مارتا ہے, عزرائیل تو وہ ہے جو قتل کرتا ہے. تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تم فکر مت کرو, اس کی فکر مت کرو. سینکڑوں انسان آدم سے لے کر قیامت تک مرتے رہیں گے, لیکن کسی کی زبان پر تمہارا نام نہیں آئے گا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابراہیم کو عزرائیل لے گیا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے چھوٹے سے معصوم بچے کو عزرائیل لے گیا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے باپ کو عزرائیل لے گیا, کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ماں کی ممتا اور شفقت سے مجھے عزرائیل نے محروم کر دیا. بلکہ میں دنیا کو بناؤں گا اس طرح کہ جب کسی کا انتقال ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, لوگ کہیں گے کہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا, لوگ کہیں گے کہ کینسر میں مر گیا, لوگ کہیں گے کہ فلاں بیماری میں مر گیا, فلاں بیماری میں مر گیا, تیرا نام تک نہیں آئے گا. تو آج میرے بھائیوں دیکھیے کہ جب ہم حضرت عزرائیل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں تو دل میں کسی قسم کی نفرت نہیں ہوتی. تو عزرائیل علیہ السلام جب آئیں گے, آئیں گے, ایک لمحے کی مہلت نہیں دیں گے. اور دنیا میں بڑے بڑے انسان آئے, بڑے بڑے لوگ آئے, کسی کو نہیں چھوڑا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس روئے زمین پر کوئی نہیں آیا, لیکن ان کا بھی جب وقت آیا اللہ جل جلالہ وعمن والہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی بھی روح قبض کر کے لے گئے, اور آپ چونکہ بہت بڑے تھے اس لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آپ کے اعزاز میں حضرت جبریل امین کو بھیجا اور حضرت اسرائیل کو بھیجا, اور حضرت اسرائیل نے آ کر آپ سے اجازت طلب کی, اور جب اجازت ملی تو حضرت اسرائیل نے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے ایک پیغام پہنچایا کہ حق جل مجدہ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر محمد دنیا میں قیامت تک رہنا چاہے تو اسے میری طرف سے رہنے کی اجازت ہے, اور اگر وہ مجھے ملنا چاہے تو تم بڑے اعزاز کے ساتھ مجھ تک لے آؤ. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا, انتقال سے پہلے جو آخری خطبہ مسجد نبوی میں دیا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان عبدا من عباد اللہ خیر بین الدنیا وبین ما عند اللہ فاختار العبد ما عند اللہ. اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اختیار دیا کہ میرے بندے اگر تو چاہے تو دنیا کی ساری نعمتیں لے لے قیامت تک, اور اگر چاہے تو آ کر کے آخرت کی نعمتیں لے لے. تو بندے نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں جانے کو اختیار کر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے بہت روئے, اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران و پریشان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے کہ جسے اللہ نے یہ اختیار دیا, اور صدیق اکبر بہت رو رہے ہیں بات کیا ہے. لیکن اس کے چند ہی دنوں کے بعد جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو سب صحابہ کو معلوم ہوا کہ صدیق اکبر سمجھ گئے تھے کہ اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ اختیار دے کہ دنیا میں رہنا ہے یا آخرت میں آنا ہے, یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ حق جل مجدہ نبی کو عین انتقال کے وقت بھی اختیار دیتے ہیں کہ تو میری طرف آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے, میری طرف آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے. نبی جب یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں تب اللہ تعالی حضرت اسرائیل کو حکم فرماتے ہیں اور پھر وہ روح نکالتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میرے سینے کے اوپر تھا, میں آپ کو سہارا دے کر کے بیٹھی ہوئی تھی, اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا کرم فرمایا کہ آخری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں گئی وہ میرا تھوک تھا, اس لیے کہ میرے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے منہ میں مسواک تھا, تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسواک کی طرف دیکھتے رہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں, اور مسواک جو ہے وہ صفائی کا ایک ذریعہ ہے, اور نماز سے پہلے بھی مسواک کی جاتی ہے اور وضو میں مسواک کی جاتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی مسواک کرتے تھے, بہت کثرت سے مسواک کرتے تھے. تو جب مسواک آپ نے کیا تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ اللہ کو ملنے کے بالکل قریب ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر میرے بھائی سے کہا کہ یہ مسواک مجھے دے دو, اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس لیے میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس مسواک کو لیا اور مسواک کو لے کر کے چبایا تاکہ نرم ہو جائے, تو میرا تھوک اور میرا لعاب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مسواک کو استعمال کرنے تھے اس کے ساتھ لگ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا تو آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی وہ میرا تھوک تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمع اللہ بین ریقی وریقی اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو آخری وقت میں جمع فرما دیا. اور دوسری میرے لیے سعادت مندی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی روح جس وقت قبض ہو رہی تھی اس وقت اللہ کے نبی کا سر میرے سینے کے اوپر تھا. تو عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی سے میں یہ سنا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ آخری وقت میں بھی اللہ تعالیٰ چوئس دیتا ہے نبی کو کہ تو میرے پاس آنا چاہتا ہے یا دنیا میں رہنا چاہتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اچانک ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی, اے اللہ میں اس دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو اوپر ہے, میں اس دوست سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو اوپر ہے. تو عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ نے یہ کہنا شروع کیا تو میں سمجھ گئی کہ ابھی ابھی حضرت اسرائیل نے آ کر آپ کو یہ چوئس دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے اور اب چند ہی لمحوں کے اندر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ بس تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آپ جو ہے آپ کی گردن جھک گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا. بہرحال عرض کرنے کا منشا میرے بھائیوں یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے، اور پوری دنیا کا اس پر اتفاق، پوری انسانیت کا اس پر اتفاق کہ کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور ابھی حالیہ ترکی کے سفر میں جو عثمانی سلطنت اور اوٹومن امپائر کے کچھ حالات پڑھے اور کچھ تاریخ دیکھی تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ اوٹومن امپائر کی کیا شان و شوکت تھی، کیا شان و شوکت، کتنے سالوں تک انہوں نے رول کیا اور حکومتیں کی، اور ایک ایک بادشاہ اعلی درجے کا، اعلی درجے کا سلطان مراد کے بارے میں میں نے حالات میں پڑھا کہ 200 کلو وزن ایک ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا، ایسی طاقتیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور بڑے بڑے قلعے انہوں نے فتح کیے اور پوری دنیا کے اوپر لرزہ تاری تھا، 5 کنٹیننٹ پر ان کی حکومت چلتی تھی اور ترکی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا، اتنی بڑی حکومت، اور کئی سو سال تک انہوں نے حکومت کی، اور ان کی حکومت کے زمانے کے اندر مسلمانوں کو کیا کیا فتوحات ملی، کیا کیا فتوحات ملی. لیکن میرے بھائیوں اس پورے تاریخی پس منظر کے ساتھ میں جب اپنے سفر کے دوران دیکھتا تھا کہ سلطان محمد فاتح کی قبر یہاں موجود ہے اور سلطان بایزید کی یہ قبر ہے، اور دوسری جگہ پر گئے تو سلطان سلیمان اعظم کی قبر یہ ہے، اور دوسری جگہ پر گئے تو سلطان مراد کی یہ قبر ہے، اور سلطان عبد المجید کی یہ قبر ہے، سلطان عبد الحمید کی یہ قبر ہے. تو ایک طرف تو ان کی جو ان کے جو کارنامے تھے بڑے بڑے، اور ان کی جو شان و شوکت تھی، اور ان کی جو دھاک تھی پوری دنیا کے اوپر، اور ایک جو لرزہ انہوں نے برپا کیا ہوا تھا پورے عالم کے اندر، ایک طرف وہ تھی اور دوسری طرف میں ان کی قبروں کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ تعالی کے اشعار جو ہے وہ گھومنے لگے، اور بڑی قوت کے ساتھ میرے ذہن میں آئے کہ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے. کہ دیکھو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے آج ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، جو مکین تھے جو گھروں میں رہنے والے تھے آج وہ بغیر گھر کے ہو گئے، آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج ان کے لیے کوئی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنے والا نہیں ہے، آج ان کی فکر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. ممکن ہے کہ ان کی ڈائنسٹی بھی ختم ہو گئی ہو، ممکن ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد دنیا میں نظر نہ آتا ہو کہ ہمارا تعلق سلطان محمد فاتح کے خاندان سے ہے اور سلطان عبد المجید کے خاندان سے ہے اور سلطان مراد کے خاندان سے ہے. تو مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی اہل شاہ، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے خاک میں ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، کہ خاک میں بڑی بڑی کیسی شان والے تھے وہ آج مل گئے، آج وہ پیوند ہو گئے اور زمین کے پیوند ہو گئے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. جن کے بڑے بڑے نام تھے آج ان کا کوئی نام نہیں، آج سلطان محمد فاتح کو سوائے مورخین کے اور کون جانتا ہے، اور سوائے بڑے بڑے سکولرز کے سلطان بایزید کا نام کون جانتا ہے، اور سلطان مراد کی ہسٹری کو کون جانتا ہے. تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، کیسے کیسے آسمان جیسے بڑے بڑے انسانوں کو زمین کھا گئی. تو میرے بھائیوں جانا ہے اور وہیں جا کر کے مرنا ہے، لیکن یہ موت جو ایک حقیقت ہے وہ ہمارے دل میں اترتی ہی نہیں ہے، اور یہ دنیا میں اس دنیا میں جب تک ہم ہیں ہمیں یہی خیال آتا رہتا ہے کہ بھئی قبر تو بہت بات کی چیز ہے اور حشر تو بہت بات کی چیز ہے اور بعد میں دیکھیں گے اور پھر دیکھیں گے اور کریں گے بڑھاپے میں، یہ سارے خیالات آتے ہیں. اس وقت تو ہمارا مطمئن نظر بس صرف ایک ہی ہے کہ دنیا کمالے، دنیا کمالے، دنیا کمالے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، تیرا یہی دھن ہے کہ میں سب سے بڑا رہوں، سب سے اونچا رہوں، سب سے بڑا سب سے اونچا رہوں، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. تو کپڑوں میں بھی اعلیٰ رہنا چاہتا ہے اور اپنی سٹائل میں بھی اعلیٰ رہنا چاہتا ہے، اپنے مکان میں بھی اعلیٰ رہنا چاہتا ہے، اپنی گاڑی میں بھی اعلیٰ رہنا چاہتا ہے، ہر چیز میں اعلیٰ، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. مرنے والا اس طرح کی زندگی گزارتا ہے, مرنے والا قبر میں جانے والا اس طرح کی زندگی گزارتا ہے, قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا اس طرح کی زندگی گزارتا ہے, پل صراط پر گزرنے والا اس طرح کی زندگی گزارتا ہے. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. یہ جو ظاہری حسن ہے اور ظاہری چمک دمک ہے اس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو میرے بھائیو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ موت کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے, بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے, دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ دنیا جگہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, یہ دنیا یہ تو عبرت کی جگہ ہے. دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور عبرت حاصل کر کے اپنے جنازے کے اٹھنے کا انتظار کر کے اس کے لیے تیاری کرو, ہر وقت تیاری کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری دنیا کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, اختلاف اس کے بعد ہو جاتا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے. تو اس لیے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. بس میرے بھائیو کفن جائے گا اور ہمارے اعمال جائیں گے. اس لیے توجہ فرمائیں, دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اب تک زندگیوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو گناہ ہوئے ہیں, جو نافرمانیاں ہوئی ہیں, ان سے صدق دل سے توبہ کریں اور آئندہ سے زندگی کو درست کرنے کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.